الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ شرف اور عزت، رتبہ اور مقام ہمارے آخری نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. جتنی عظمت اور شان اللہ تعالی نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اتنی شان پوری کائنات میں کسی ایک فرد کو بھی عطا نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلات والتسلیم کی اولاد میں سے جو خاندان سب سے زیادہ شرف والا تھا، اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے. صحیح مسلم میں اور مسند امام احمد اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی تاریخ صغیر کے اندر سیدنا واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ اصطفى کنانۃ من بنی اسماعیل، اللہ تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانا کو چن لیا، واصطفى من بنی کنانۃ قریشا، اور بنو کنانا میں سے قریشیوں کا انتخاب کیا، واصطفى من قریش بنی ہاشم، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور مجھے اللہ تعالی نے بنو ہاشم میں سے چن لیا ہے. اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے ذریت آدم میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلات والتسلیم کے بڑے فرزند تھے، اور پھر ان کی نسل میں سے بنو کنانا کو اور بنو کنانا میں سے قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. یعنی اللہ کے رسول کا نسب نامہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے زیادہ شاندار ہے. اور اللہ تعالی اونچے نسب والوں میں سے ہی اپنے پیغمبروں کا چناؤ کرتا ہے. صحیح بخاری میں بدع الوحی کے ضمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بڑی لمبی حدیث ہے. سن 6 ہجری کے دوران عرب تاجروں کا ایک قافلہ روم کے علاقے میں گیا. روم کا بادشاہ قیصر تھا. قیصر روم عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا. اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کا ذکر خیر سابقہ کتابوں میں کر دیا تھا، تورات میں، انجیل میں اور دیگر آسمانی صحائف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ نے پہلے ہی کر دیا. تورات پڑھنے والے اور انجیل کو جاننے والے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اسی طرح پہچانتے تھے جیسے کوئی آدمی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، باپ جس طرح بیٹے کو پہچانتا ہے، اسے اپنے بیٹے کی پہچان میں کوئی تردد، کوئی شک شبہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح یقینی طور پر سابقہ کتابوں والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ قیصر روم عیسائی تھا اور انجیل سے واقف تھا، اسے پتا تھا کہ آخری پیغمبر کی آمد عرب کے اندر ہوگی اور کھجوروں والی ایک بستی اور علاقے میں ہوگی۔ اس نے اپنے حواریوں سے کہا، پتا کرو ہمارے ملک کے اندر عرب سے کوئی تجارتی قافلہ تو نہیں آیا۔ اس کے کرندے گئے، تلاش کیا، پتا چلا کہ عربوں کا ایک قافلہ تجارت کے لیے ہمارے ملک میں آیا ہوا۔ اس تجارتی قافلے کے سردار ابو سفیان تھے، جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد تھے، عربی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو اس نے ابو سفیان کو اس کے حواریوں اور ساتھیوں سمیت بلا لیا اور پوچھا، تم میں کوئی اس شخص کا رشتہ دار ہے جس نے عرب کے اندر دعویٰ نبوت کر دیا؟ کوئی رشتہ دار عزیز اس کا تمہارے قافلے میں ہے؟ اسے بتایا گیا کہ ابو سفیان جو ہمارے قافلے کے سردار ہیں، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ ہرقل کہنے لگا، اس کو سب سے آگے کرو اور باقی جتنے لوگ ہیں اس کے ساتھ ان لوگوں کو اس کے پیچھے کر دے۔ اور کہنے لگا، ترجمان بلا لو جو اس کے سامنے عربوں کی ترجمانی کرے، کیونکہ اس کی زبان اور تھی، ان کی زبان اور تھی، تاکہ وہ ہمارے درمیان ایک دوسرے کی بات سمجھا سکے۔ ترجمان بلا لیا۔ اب اس نے کہا کہ جو باتیں میں تمہارے سردار سے پوچھوں گا، اگر اس نے سچ کہا تو اس کی تصدیق کرنا، اور اگر یہ جھوٹ بولے تو اس کو جھٹلا دینا، اس کی تکذیب کر دینا، کیونکہ عربوں میں اس وقت جھوٹ کا رواج نہیں تھا جیسے آج ہو گیا ہے۔ جھوٹ کا اتنا رواج نہیں تھا، کافر ہو کر بھی جھوٹ سے نفرت کرتے تھے۔ کہنے لگا، بتاؤ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا کیفا نسبہ فیکم، تمہارے اندر اس کا نسب کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کی برادری اور کنبہ کیسا ہے، کیفا نسبہ فیکم، اس کا نسب نامہ بتاؤ۔ ابو سفیان نے کہا، انہ ذو نسب، وہ بڑے اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کا نسب عام نہیں ہے، بنو ہاشم میں سے ہے وہ، جو عربوں میں سب سے اونچا نسب شمار ہوتا ہے۔ ہرقل نے یہ بات سن کر کہا، کہ جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے وہ اونچے نسب میں سے ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالی نے سابقہ کتابوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ فرما دیا تھا, اور وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کے نسب میں سے آئے گا, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسحاق علیہ السلام بھی ہیں جن سے بنی اسرائیل کا سارا سلسلہ نسب قائم ہے. اور مسلسل اللہ تعالی نے انبیاء رسل کو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بھیجا. عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی اور رسول ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اور عرب کے اندر اللہ تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آخری پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا. یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دشمنی مول لی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, وہ کہتے تھے کہ نبوت کا سلسلہ تو ہماری نسل میں تھا, ہماری لڑی میں تھا, ہم کیسے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے نبی مانے. تو اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چنا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, اللہ کے نبی کہتے تھے انا دعوت جدی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی التی رأت. یہ مسند احمد میں اور ابن اسحاق وغیرہ نے اپنی سیرت میں یہ روایت نقل کی. آپ فرماتے تھے انا دعوت جدی ابراہیم, میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں, وہ بشارت عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں, برؤیا امی التی رأت, اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری ماں نے دیکھا. دو باتوں کا تذکرہ تو اللہ کے مقدس قرآن میں ہے, تیسری بات کا تذکرہ سیرت اور حدیث کی کتابوں میں. پہلی بات جو آپ نے کہی کہ انا دعوت جدی ابراہیم, میں اپنے جد دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. اللہ پاک نے دعائے خلیل کو قرآن مقدس میں بیان فرمایا. سورۃ البقرہ پہلا پارہ ہے 129 نمبر آیت کریمہ. اللہ نے پہلے پارے میں 129 نمبر آیت کے اندر سورۃ البقرہ میں ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا تذکرہ کیا ہے جو دعا انہوں نے بیت اللہ تعمیر کر کے اللہ سے کی. باپ بیٹا دونوں کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں, بیت اللہ بنا رہے ہیں. جب کوئی اللہ کے لیے عبادت کا گھر بنایا جائے تو ظاہر ہے وہاں عبادت کرنے والے لوگوں کی حاجت اور ضرورت ہے, جو گھر کو آباد کریں. اسی لیے کثیر ائمہ حدیث یہ بات کہتے ہیں اگر کسی شخص نے ایسی جگہ پر مسجد بنا دی جہاں
اس کو آباد کرنے والے کوئی لوگ نہیں ہے، جنگل میں بنا دیا جہاں کوئی انسان بستے نہیں، تو اس کو وہاں پر جگہ مسجد بنانے کا کوئی فائدہ نہیں، پیسہ ضائع کیا. کیوں؟ مسجد کی تعمیر کا مقصود اس کی آبادی ہے، جب آباد کرنے والے بندے اس کے اندر نہ ہو، خالی عمارت کھڑی ہو، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اصل میں اللہ کے گھروں کی آبادی اللہ کے عبادت گزار بندوں کے ساتھ ہوتی ہے. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. جہاں مومن کوئی نہ ہو وہاں مسجد سے آنے کا فائدہ نہیں. بیت اللہ بنا لیا، اب خواہش یہ تھی کہ اللہ پاک اس گھر کو آباد کرے، اور آبادی کے لیے کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو انسانیت کو ضلالت و گمراہی کے عمیق گڑھوں سے نکال کر رشد و ہدایت اور فوز و فلاح کے وسیع راستے پر قائم کر دے. اب باپ بیٹا اللہ سے دعا کرتے ہیں، کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. دعا مانگی، ربنا اے ہمارے پروردگار، وابعث فیہم تو ان لوگوں میں بھیج دے، کسے سے بھیج دے؟ رسولا، ایک رسول. زیادہ رسولوں کی دعا نہیں کی. اسماعیل علیہ السلام ساتھ ہیں اور باپ بیٹا ایک رسول کی دعا مانگ رہے ہیں. وابعث فیہم رسولا، ان لوگوں میں ایک رسول بھیج. یہی وجہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک ہی رسول آیا ہے، اور وہ اللہ کا آخری رسول اور سب سے اعلی اور برتر بن کے آیا ہے. وابعث فیہم رسولا، رسولا نہیں فرمایا کہ ان کے رسول کئی رسول تھے. اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں کئی رسول ہیں، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ کے خلیل نے ایک رسول مانگا، اور وہ مانگا جو تمام رسولوں کا امام اور سردار تھا. وابعث فیہم رسولا، ان میں ایک رسول بھیج. اب وہ رسول جو ان کے اندر مبعوث ہو وہ کس نسل میں سے ہونا چاہیے؟ انسانوں میں سے ہو، جنوں میں سے ہو، فرشتوں میں سے ہو، کیسے مخلوق میں سے ہو، اس کا تعین بھی ساتھ فرمایا. رسولا منہم، ایسا رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، جنوں یا ملائکہ میں سے نہ ہو. رسولا منہم، مفسرین نے منہم کا ترجمہ کیا ہے من جن سے، کہ انہی کی جنس سے انسانوں میں سے رسول بھیج. اس لیے کہ جنس کا یہ قاعدہ ہے، الجنس یمیل الی الجنس، جنس جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، انسان انسان کی طرف مائل ہے، جن جنات کی طرف مائل ہے، ملائکہ ملائکہ کی طرف مائل ہے. ہر جنس پرندوں میں سے، درندوں میں سے، حیوانات میں سے، ہر جنس اپنی جنس کی طرف ہی مائل ہوتی ہے. تو مقصود تھا انسانوں کی ہدایت, تو پیغمبر بھی انسانوں میں سے مانگا جو انسانوں کو عملی طور پر تمام احکامات سمجھا دے. اگر جنوں یا فرشتوں میں سے ہماری طرف کوئی رسول بن کر آتا تو وہ زندگی کے تمام لمحات میں ہماری صحیح معنوں میں تربیت نہیں کر سکتا. عملی احکامات جتنے ہیں نا وہ ہمیں سمجھا نہیں سکتا. اللہ کے نبی نے ہمیں عملاً پریکٹیکلی شرح کا ایک ایک مسئلہ سمجھایا. یہودیوں نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دن کہا, تمہارا رسول تمہیں کیا تعلیم دیتا؟ انہوں نے کہا, ہمارا پیغمبر ہمیں ایک ایک چیز کی تعلیم دیتا, حتی الخرا, یہاں تک کہ قضائے حاجت کے آداب بھی سکھاتا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا, غالباً یہ ابن ماجہ کے اندر حدیث, انا لکم بمنزلت الوالد, میں تمہارے لیے باپ کے مقام پر ہوں. باپ اپنی اولاد کو ہر طرح کی تعلیم دیتا ہے, عملاً احکام سکھاتا ہے. تو فرمایا, میں تمہارے لیے باپ کی منزلت پر ہوں. تو اللہ کے نبی نے قضائے حاجت سے لے کر بڑے بڑے احکام تک پریکٹیکلی امت مسلمہ کی تربیت فرمائی. تو انسان کی تربیت عملاً صحیح معنوں میں انسان ہی کر سکتا تھا. اس لیے اللہ تعالی سے ابراہیم علیہ السلام جس پیغمبر کو طلب کر رہے ہیں وہ پیغمبر بھی انسانوں میں سے. میرے بھائیوں, کئی ہمارے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں غلو اختیار کرتے ہوئے آپ کو بشریت کے مقام سے خارج کر کے کسی اور مقام پر لے جاتے ہیں, حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں میں سے بشریت میں سے آنا یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں, آپ غور فرمائیں. اللہ تعالی نے ہفتے میں سات دن منائے ہیں اور سات دنوں میں سے سرداری یہ جمعے والا دن کو عطا کی. جمعے والا دن باقی دنوں کے لیے سید الایام ہے, باقی دنوں کا سردار دن ہے. باقی چھ دنوں کے متعلق عید کا لفظ کہیں نہیں آیا, جمعے کے لیے بعض حدیث میں عید کا لفظ بھی آیا کہ مسلمان اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر وعظ و نصیحت سنتے ہیں اور اجتماعیت کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتے ہیں اس دن. اب یہ دن باقی دنوں کی نسبت زیادہ برکت والا اور عظمت والا. جو ہفتے میں سب سے زیادہ عظمت والا تھا اللہ تعالی نے اس دن کے اندر انسان کی تخلیق کی. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمعے والے دن پیدا کیا, اور یہ جمعے والے دن ہے جس دن قیامت کا وقوع ہوگا. قیامت سید الایام میں ہی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جمعے والے دن پچھلے پہر پیدا فرمایا. تو انسان کی عظمت دیکھ لیں کہ انسان کو جو دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا دن تھا اس دن پیدا کیا, اور ملائکہ کو نوری مخلوق کو مسلم شریف میں حدیث ہے کھولے کا تھی ملائکہ تو من نور ہے، اللہ نے فرشتے نور سے پیدا کیے اور ان کی پیدائش کا دن بدھ والا دن ہے۔ یہ صحیح مسلم، نوری مخلوق جو ہے اس کو بدھ والا دن پیدا کیا اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ والا دن بنایا، پھر انسان کو بنا کر نوریوں کو اس کا خادم بنا دیا۔ فرشتوں سے کہا نا انی خالق البشر من طین، گیلی مٹی سے گارے سے ایک انسان بنانے والا، اس انسان کو بنا کر مٹی سے پیدا کر کے نورانی مخلوق کو حکم دیا اس جو لے آدم، اب تم آدم کے لیے سجدے میں گر جاؤ۔ تب آپ بتائیں نورانیوں کا مقام زیادہ ہے یا کہ اس انسان کا مقام زیادہ ہے جس کے آگے نورانیوں کو جھکایا گیا؟ پھر اس سے آگے آئے نورانیوں کے سردار ہیں جبریل امین، جنہیں قرآن روح الامین بھی کہتا ہے، جنہیں روح القدس کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ جبریل تمام ملائکہ کے نورانیوں کے سردار ہیں اور اس سرداری کے باوجود ہمارے سردار آخری پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزاروں میں سے، نورانیوں کا سردار بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بیٹھتا ہے تو گھٹنے ٹیک کر مؤدب ہو کر بیٹھتا ہے۔ فاروق اعظم کی مشہور حدیث ہے بخاری میں مسلم میں، جسے جبریل کا نام دیا جاتا ہے کہ ایک دن انسانی لبادے میں انتہائی سفید لباس زیبِ تن کر کے سیاہ بالوں کی صورت میں جبریل اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کیا کیا؟ آ کر اسنادہ رکباتی ہے الا رکباتی ہے، اپنے دونوں گھٹنے ٹیک کر نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں پر رکھ دیا اور پھر ادب سے سوال کیے۔ تو جو نورانیوں کا سردار ہے وہ امام الانبیاء کے خدمت گزاروں میں اور ادب کرنے والوں میں سے، تو ہم کیسے مان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے نورانیوں کو انسان سے خصوصاً انبیاء رسل سے اعلیٰ اور افضل اور برتر بنایا ہے؟ تو یہ انسان کی عظمت اور شرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اونچا مقام دیا۔ جب انسان کو بنایا ہے اس کی عظمت یہ ہے، اللہ کہتا خلقتہ بیدی، یہ اپنے دونوں ہاتھوں سے میں نے اس کو پیدا کیا، اور اللہ کہتا ہے ولقد کرمنا بنی آدم، آدم کی اولاد کو میں نے عزت سے نوازا۔ تو اس لیے انسان ہونا یہ شرف کی بات ہے، عزت کی بات ہے، پھر افضل الانسان ہونا، افضل البشر ہونا، سید البشر ہونا، یہ اس سے بڑا مقام۔ اللہ نے یہ مقام جو سید البشر ہونے کا ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو کیا دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ ربنا ببعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان میں سے ایک رسول ان کے اندر بھیج دے، اس رسول کا کام کیا ہو؟ آگے تین منصب، تین فریضے اس آخری رسول کے بیان فرمائے۔ ایک کام تو یہ کرتا ہو یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر ان پر تلاوت کرتا ہے انہیں سناتا تھا. جو آیات تو نازل کرے اس پیغمبر کا منصب یہ ہو کہ وہ آیتیں اپنی امت پر پڑھے اور تلاوت تک کی رہے. جیسے ہم لوگ ہیں کہ صرف قرآن پاک کی تلاوت کی حد تک ہے, اکثریت ایسے ہیں, کئی وہ بھی ہیں ہم جیسے جنہوں نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. تو تلاوت بھی اس پیغمبر کا منصب ہے. اور تلاوت کے ساتھ اگلی بات, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دی. آیتیں پڑھے بھی, آیتیں سمجھائے بھی, اور تیسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کا تزکیہ کیا, انہیں اخلاق اور اعمال کی بلندیوں تک لے جائے, ان کو بری عادات سے, بری رسومات سے, رواجوں سے, گندے حالات سے نکال کر ان کی ستھرائی کرے, ان کا تزکیہ کرے, ان کے نفسوں کو پاک اور مبرہ کرے. انک انت العزیز الحکیم, یقیناً تو زبردست حکمت والا, زبردست عزیز غلبے والا, یعنی تجھے قدرت حاصل ہے, ہم تجھے مانگ رہے ہیں تو ایسے کر سکتا. اور پیغمبر کو مبعوث کرنے کی حکمتیں بھی تو ہی جانتا ہے, تو اس لیے حکمتوں اور غلبے کے مالک ہم دست میں دعا ہے تیرے آگے کہ اس بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے, اب اس کی آبادی کے لیے ایک رسول بھیج دے. اللہ اللہ وہ دعا قبول کر لی. سورۃ الجمعہ ہاں کے اندر اللہ نے فرمایا, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. اللہ تعالی کو ہستی ہے جس نے ان کے اندر ایک رسول بھیج دیا ہے. والذی بعث, اللہ وہ ہے جس نے مبعوث کر دیا کن لوگوں میں, فی الامیین ان پڑھ لوگوں میں, رسولا ایک رسول, منہم انہی میں سے. جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی اور فرمایا اللہ وہ ہستی ہے جس نے ان پڑھ اور ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث کر دیا. یتلو علیہم آیاتہ, وہ ان پر اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے, ویزکیہم انہیں صاف ستھرا کرتا ہے, ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے, وَإِن قَالُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, یقیناً اس رسول کی آمد سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی. تو اللہ پاک نے یہ دعا منظور فرما لی, اور اس دعا کی منظوری میں وہ تمام صفات عالیہ اپنے پیغمبر کی ذکر فرمائی جن صفات کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. میرے بھائیوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری بات کہی, وبشارت عیسیٰ, میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. اللہ پاک نے جتنے بھی پیغمبر مبعوث فرمائے, ہر نبی نے اپنے بعد میں آنے والے پیغمبر کے متعلق خبر دی, حتیٰ کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کو مبعوث فرما دیا. سورہ صف 28 پارہ ہے اور اس کی 5 آیت کریم, یہاں پر اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ ذکر کیا. عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب کر رہے ہیں, اور خطاب کر کے کیا کہتے ہیں, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ, وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا علیہ السلام, یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب اذکروا، ہاں انی رسول اللہ الیکم، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. آپ ذرا غور فرمائیں، انی رسول اللہ الیکم، بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. یہ نہیں کہا انی رسول اللہ الی الناس کہ میں تمام انسانوں کی طرف رسول بن کے آیا ہوں، یہ نہیں کہا عیسیٰ علیہ السلام، یہ شرف ہمارے پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے تمام انسانوں کے لیے رسول بنایا ہے، بلکہ پوری کائنات کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا. عیسیٰ علیہ السلام کی آمد صرف بنی اسرائیل تک تھی، اس لیے کہتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اور میرے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، مصدق لما بین یدی من التوراۃ، میرے سامنے جو تورات ہے میں اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر تھے اور ان کے اوپر اللہ نے یہ سچی کتاب نازل فرمائی تھی، اور پہلے کی تصدیق کر دی، بعد میں آنے والے کی بشارت دے دی. آگے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں ایک رسول کی خوشخبری سنانے آیا. کون سا وہ رسول؟ یادی من بعدی، جس رسول کی آمد میرے بعد ہوگی، میرے بعد آئے، اس کا نام کیا ہوگا؟ اسمہ احمد، میرے بعد آئے گا، نام اس کا احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. فلما جاءہم بالبینات، پھر جب وہ آخری رسول واضح دلیلیں لے کر آ گیا، قالو، تو عیسائیوں نے، یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے کہا، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا کھلا جادو ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی بات بھی نہ مانی کہ وہ اپنی قوم کو بشارت دے رہے ہیں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، لیکن اس قوم نے اپنے پیغمبر کی بات کو بھی تسلیم نہ کیا. رسول اللہ کی آمد ہو گئی، بشارت عیسیٰ پوری ہو گئی، تو یہود و نصارہ نے رسول اللہ کے بارے میں کہنا شروع کر دیا، یہ جو باتیں کرتا ہے یہ تو کھلی کھلی جادو کی بات ہے. انشاءاللہ اس پر میں آگے عرض کروں گا. یہاں ایک بات پہ غور فرمائیں، فرمایا کہ ایک رسول میرے بعد آئے گا، نام احمد ہوگا. احمد اسم تفضیل کا صیغہ، اس کا معنی ہے سب سے زیادہ حمد کرنے والا. اللہ کی پوری خدائی میں، کائنات میں، اللہ کی سب سے زیادہ ثنا، تعریف اور حمد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اس لیے آپ کا نام ہے احمد. اللہ کے آگے سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ آپ کی سجدے والی دعاؤں میں ایک دعا کا ٹکڑا ہے، لا احصی ثناء علیک کما انت اثنیت علی نفسک. آپ فرماتے ہیں سجدے میں سر رکھ کر کہ میرے اللہ، میں تیری ثنا اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح تو نے اپنی ثنا خود کی. اللہ اپنی ثنا خود بھی تو کرتا، جیسے تو نے اپنی ثنا خود کی ہے اس طرح تو میں نہیں کر سکتا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ باقی جو ہستیاں ہیں ان سے بڑھ کر آپ نے ثنا کی ہے. اللہ تعالیٰ جیسی تو ثنا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ کی مخلوق سے بڑھ کر آپ نے اللہ کی ثنا. تو اس لیے نام کیا رکھا؟ احمد. سب سے زیادہ حمد کرنے والا، تعریف کرنے والا. یہاں مجھے ایک بات یاد آتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دے دی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. وہ لا محالہ ہمارے آخری نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب آپ کی آمد کے بعد کئی لوگ ایسے آئے جنہوں نے اپنی نبوت کے دعوے کر دیے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کلہم کذابون دجالون، میرے بعد پیدا ہونے والے جتنے بھی نبوت کے دعوے کریں گے سارے کذاب اور دجال ہوں گے. اب انہی لوگوں میں مرزا غلام احمد قادیانی بھی گزرا ہے. قادیانی نے کئی طرح کے دعوے کیے اور اپنے اوپر وحی کے نزول کا اظہار بھی کیا، بلکہ کتاب لکھ ماری حقیقت الوحی، کبھی اس کو انگریزی زبان میں وحی ہو رہی ہے، کبھی عربی میں ہو رہی ہے، کبھی پنجابی میں ہو رہی ہے. اس کا مقابلہ جن علماء نے کیا ان میں سب سے آگے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ تھے، جن کے مبالغے کا چیلنج دے کر مرزا اس دنیا سے چلا گیا. اور جو چیلنج اس نے کیا تھا، جن بیماریوں کا تذکرہ کیا تھا، اس چیلنج کے سال سوا سال بعد قادیانی انہی بیماریوں کے ساتھ مر گیا تھا، اور 40 سال بعد مولانا صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد زندہ رہے اور سرگودا میں پھر ان کو دفن کیا گیا. ان کے ساتھ ایک دفعہ اس کا مناظرہ ہوا، کہنے لگا مولوی صاحب آپ خام خواہ ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، میں تو وہ پیغمبر ہوں جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری فرمانے لگے کمبخت تیرا ذکر قرآن میں کہا گیا ہے. کہنے لگا وہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں ہے مبشرم رسول یادی من بعد اسمہ احمد، میں ایک رسول کی بشارت دینے آیا ہوں جو میرے پاس آئے گا نام اس کا احمد ہو. تو کہنے لگا میں وہی احمد تو ہوں. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ بڑے حکیم اور دانا قسم کے آدمی تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے بندے تو احمد نہیں، تو غلام احمد ہے. کہنے لگا بس میں اصل میں احمد ہوں، یہ غلام میرے نام کے ساتھ گھر والوں نے چپکا دیا. فرمانے لگے آپ تجھے پتا میرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا ہاں ثناء اللہ. تو کہنے لگے پھر یوں سمجھ لے کہ ثناء کو میرے گھر والوں نے ساتھ لگا دیے، میں اللہ ہوں، اللہ پیغمبر بھیجتا ہے، بدبخت میں نے تجھے اپنا نبی بنایا ہی نہیں، تو کیسے دعویٰ کرتا؟ اس کو کہتے ہیں علاج بالمثل، جیسے کوئی بات کرتا ہے اسی طرح کا اس کو جواب ملتا ہے. تو جتنے بھی اب دعویٰ نبوت کریں گے آپ کی آمد کے بعد، وہ کذاب اور دجال ہوں گے، اللہ کے پیغمبر نہیں ہوں. اللہ نے آخری پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، جو بشارت عیسیٰ ہے اور دعائے خلیل ہے. تو مبشرم برسول یاتی من بعدی، میں رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا نام اس کا احمد ہے. اللہ نے نام بھی آسمان سے اتار دیا اور زمین پر آپ کا کیا نام رکھا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کا معنی تعریف کیا ہوا، اللہ تعالی کی مخلوق میں سب سے زیادہ مدہ منقبت اور فضائل و مناقب جس ہستی کے بیان ہوئے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اپنوں نے بھی بیان کیے ہیں، پیغانوں نے بھی بیان کیے. آپ کے لیے بارے میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ باقی یہ بات آگے چلے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو کفار بھی عیب نہیں لگا سکے. 40 سال کا عرصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر گزارا, ان کے اندر رہے. 40 سال بعد جا کر نبوت کا اعلان فرمایا. 40 سالہ عرصہ کوئی تھوڑا نہیں ہے. کسی بندے کو آزمانے کے لیے, ٹیسٹ کرنے کے لیے تو تھوڑا سا وقت بھی کافی. کسی جگہ سفر کر لو یا کوئی معاملہ کر لو تو اس کی حقیقت آپ کے سامنے کھل جائے گی. اللہ کے پیغمبر نے 40 سال گزارے اور سارے مکے والوں کو جمع کر کے ان کے سامنے بات کہی اور ایسا اعلان کیا کہ امت میں سے کوئی فرد اپنے دور میں کتنا ہی لوگوں کی نظر میں سچا سمجھا جائے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. سب کو جمع کر کے کیا فرمایا, حل بجت تو مونی سادے کا نوکا سے تم لوگوں نے مجھے سچ بولنے والا پایا ہے یا جھوٹ بولنے والا؟ یہ سوال اپنے ماننے والوں سے نہیں کرتا. مسلمان نہیں ہے سامنے, مخاطبین کفار و مشرکین ہیں. حل وجد تو مونی صادقا کاذبا, تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ تو کافروں کا جواب کیا تھا؟ ما جربنا لکا مرارا الا وجدنا کا صدقا, ما جربنا لکا مرارا, ہم نے کوئی ایک دو بار نہیں تو آپ کا تجربہ کیا. مرار مرار کا مطلب بار بار. ما جربنا لکا مرارا الا وجدنا کا صدقا, ہم نے بارہا دفعہ آپ کے بارے میں تجربہ کیا ہے, ہم نے سچائی کے سوا کچھ نہیں پایا. تجربہ ہو رہا, آزمایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر صداقت ہے یا نہیں ہے. تو بارہا تجربہ کر کے بھی کفار نے آپ میں ذرہ بھر بھی آپ کی ذات گرامی میں نقص نہیں نکالا. بالکل آپ کی سیرت, آپ کا کردار صاف شفاف سفید کپڑے کی طرح, جس پر کوئی داغ اور دھبا نہیں تھا. کیا کوئی خطیب, کوئی باعث, کوئی مولوی, کوئی مفتی, کوئی پیر, کوئی بزرگ, کوئی مجتہد, کوئی مفسر, کوئی محدث, کوئی علامہ اپنے وقت کا, کوئی ولایت کے رتبے پر فائز, یہ لوگوں کو کہہ سکتا ہے حل وجد تو مولی سادی کرم کا سے؟ تو اللہ نے جس کو پیغمبر بنانا تھا اور سب سے اونچے رتبے میں فائز کرنا تھا, اس کو صدق و سچائی کے بھی سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا. صحابی رسول خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, یہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کے ساتھ سودا کیا, جانور کا سودا طے ہو گیا. آپ جلدی جلدی گھر گئے, پیسے لے کر آئے. اس حارس نامی کافر نے مہنگے داموں کسی اور کو بعد میں سودا دے دیا. نبی علیہ السلام تشریف لائے, آپ نے کہا بھئی اپنی رقم لے لو, میرا سودا مجھے دے دے. اس نے کہا میں نے آپ سے کوئی نہیں سودا کیا, انکاری ہو. نبی علیہ السلام اور اس کے سوا تیسرا کوئی بندہ موقع پر گواہ نہیں تھی. اب یہ تکرار ہو رہی ہے, اوپر سے خزیمہ بن ثابت انصاری تشریف لے آتے ہیں, آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ فرمایا میں نے اسے سودا کیا ہے اور گواہ کوئی نہیں تھا, یہ کہتے ہیں میں نے اب سودا نہیں کیا. خزیمہ بن ثابت کیا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہتے ہیں نا میں نے سودا کیا، میں شہادت اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے واقعی سودا کیا، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے سودا کیا ہے۔ وہ حالانکہ موقع پر موجود نہیں تھی، معاملہ ہوتے دیکھا نہیں تھا، لیکن فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے سودا کیا ہے۔ آپ نے پوچھا فلما کیسے گواہی دیتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہتے ہیں میں نے سودا کیا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں، اس لیے کہ میرا ایمان یہ ہے انک لا تقول الا حقا، آپ سچ کے سوا کوئی بات نہیں کہیں گے۔ آپ نے کہہ دیا میں نے سودا کیا تو میں یقین سے کہتا ہوں آپ نے کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کو ایک اعزاز عطا فرمایا، اس صحابی نے اس موقع پر آپ کی تصدیق فرمائی جب کوئی تصدیق کرنے والا نہ تھا۔ فرمایا فلیمہ آج کے بعد کسی مقام پر دو گواہیوں کی، جہاں حاجت اور ضرورت پڑے گی تو اکیلا گواہی دے دینا، تیرے اکیلے کی گواہی دو گواہیوں کے قائم مقام ہوگی۔ انہیں کہتے ہیں ذو شہادتین، خزیمہ بن ثابت انصاری ذو شہادتین، دو گواہیوں والا صحابی۔ یہ مقام اور کسی کو حکم سے نہیں ملا کہ آپ نے کہا تو اکیلا گواہی دے دے، تیرے اکیلے کی گواہی دو گواہیوں کے قائم مقام۔ تو نبی علیہ السلام جو بات کہتے تھے بالکل سچ پر مبنی ہوتی تھی، جھوٹ کا ذرہ بھر بھی شبہ نہیں تھا۔ اور کفار مکہ نے بھی بارہا تجربہ کر کے یہ کہا کہ آپ سچ کے سوا کوئی بات نہیں کہتے، یہ الگ بات ہے وہ اپنی باتوں کا انکار کر ڈالے، آپ کی صداقت کا انکار نہیں کرتے۔ ابو جہل جیسا دشمن عظیم جو تھا آپ کا، اسے بھی یہ بات ماننی پڑی کہ آپ سچے ہیں۔ ابن کثیر میں اور تفسیر طبری میں بدر کے مقام پر ایک دفعہ اکیلا کھڑا تھا، کسی نے ابو جہل سے پوچھا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ کہنے لگا وہ سچے ہیں۔ اس نے کہا پھر ہمیں لڑنے کے لیے یہاں کیوں لے آئے؟ کہنے لگا بات یہ ہے کہ بیت اللہ کے اندر جتنے عہدے ہیں نا، پہلے ہی سارے ان کے خاندان میں ہیں، اگر میں نبوت والا عہدہ بھی ان کے خاندان کا مال لوں تو ہمارے پر لے کیا رہے؟ تو اس کو چدلاٹ میں عہدے داری نے ایمان سے روک کے رکھا ہے، لیکن یہ بات وہ بھی مانتا تھا کہ نبی پاک اپنی بات میں جھوٹ نہیں بولتے۔ تو اللہ نے آپ کو یہ مقام اور منصب عطا فرمایا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ واحدہ کا خواب تھے۔ انشاءاللہ اس سے بات آگے بڑھائیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں صحیح معنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان ایتائز القربا وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغش یعظکم لعلکم تذکرون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت کلام حکیم جید علماء کرام کی تقاریب نت نئے جہادی ترانوں کے والیومز صاف اور بہترین ایم پی ایکس ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیڈیز ریکارڈنگ کا مرکز القاسیہ کیسٹ سیڈیز و کتب لائبریری 4 لیک روڈ چبرجی چوک لاہور. فون 7230
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إني عند الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأحدثكم بأول أمري دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وزعتني وقد خرج لها نور أضاءت لها منه قصور الشام. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلے خطبہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر اختصار کے ساتھ گفتگو کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے مجھے جنم دیتے وقت دیکھا تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی آدم میں سے جو سب سے نسب کے اعتبار سے اعلیٰ اور ارفع خاندان شمار ہوتا ہے، بنو ہاشم کا خاندان، اس میں سے پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے پیدا تو تمام نبیوں کے بعد کیا ہے، لیکن رفعت اور بلندی، مقام اور منصب سب پیغمبروں سے اونچا عطا فرمایا۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو اس دنیا میں مبعوث فرمانے سے پہلے اکٹھا کیا، ایک اکٹھ اور اجتماع عمومی تھا جس میں تمام بنی آدم کو جمع فرمایا گیا، اور اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے الستو بربکم کہہ کر اپنی ربوبیت کا عہد لیا، اور دوسرا اجتماع صرف اور صرف انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ والتسلیم کا منعقد کیا، اور اس اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اوپر ایمان کا اور نصرت کا اقرار اور عہد لیا۔ اللہ وحدہ لا شریک کا ارشاد ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، عہد یہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے، مصدق لما معکم، اس رسول کی صفت یہ ہوگی کہ تمہارے پاس جو کچھ آسمانی کتابوں میں سے ہوگا اس کی وہ تصدیق کرے گا۔ تمہارا کام یہ ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم اس پیغمبر پر ضرور ایمان لاؤ گے
اور ضرور اس کی نصرت اور مدد کرو گے۔ کالا اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، اللہ پاک نے کہا کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے اور اس پر میرے ساتھ پکا وعدہ کر لیا ہے؟ قالو اقررنا، سب نے کہا ہم نے اقرار کر لیا ہے۔ کالا فشہدو، تو اللہ پاک نے فرمایا اپنی اس بات پر گواہ ہو جاؤ۔ وَأَنَا مَعَاكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے میں بھی ہوں۔ یہ جو آیت مقدسہ ہے اس میں پروردگار عالم نے تمام نبیوں سے یہ عہد لے لیا کہ تم سب نبیوں پر ضروری ہے کہ میرے اس آخری پیغمبر کے اوپر ایمان لانا ہے، اس کی نصرت کرنی ہے۔ کیسے؟ ہر نبی نے اپنے بعد میں آنے والے نبی کی بشارت دی ہے اور اپنی قوم کو وسلم کی تخلیق ساری کائنات سے پہلے ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، یہ بات درست نہیں ہے۔ تخلیق آپ کی سب سے پہلے نہیں ہوئی۔ اس سلسلے میں ایک وضی روایت بھی ذکر کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت جابر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے ساری کائنات سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی، کس چیز کو خلق کیا؟ فرمایا ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، کیا جابر اللہ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اس روایت کی کتب حدیث میں کہیں کوئی سند اور وجود نہیں ہے۔ بعض سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے لیکن بے سند۔ اسی طرح ایک روایت یہ پیش کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو فرمانے لگے کہ جبریل تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کائنات کے وجود سے پہلے کوئی آسمان پر کوئی ستارہ چمکتا ہوا دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے اتنے ہزار برس پہلے آسمان دنیا پہ ایک ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھا۔ تو کہا کہ میں وہ جو ستارہ چمکتا ہوا تھا وہ میرا ہی نور تھا۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ قطبی ستارہ ہے، اب اس کی طرف ٹانگیں کر کے سونا بھی منع قرار پایا ہے۔ تو ان روایات کا قطن کوئی بھی حدیث کی کتابوں سے تعلق نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں بات یہ ہے، فرما انی عند اللہ مکتوبا خاتم النبی، میں اللہ کے ہاں خاتم النبی لکھا ہوا تھا۔ اللہ نے جو تقدیر بنائی ہے، کیونکہ صحیح حدیث یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ساری کائنات سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب۔ کتاب الاوائل میں اور مسلم وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے، اول ما خلق اللہ القلم، فرما سب سے پہلے جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے وہ قلم ہے۔ فقال له اکتب، اللہ نے قلم سے کہا تو لکھ۔ قلم نے کہا میں کیا لکھوں؟ فرمایا اکتب مقادیر الخلائق، فرمایا مخلوقات کی تقدیر کو لکھو۔ تو جب تخلیق کی تو سب سے پہلے قلم کو پیدا فرما کر پوری کائنات کی تقدیر کو لکھوایا، اور جو اللہ نے تقدیر لکھوائی اس کے اندر انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، اللہ نے جو کائنات کی تخلیق سے پہلے چیزیں لکھوا دی کہ یہ چیز پیدا ہوگی، اس کا یہ کام ہوگا، تو اس کے اندر یہ بات بھی لکھوا دی گئی تھی کہ سب سے آخر میں میں نے جو اپنا نبی بھیجنا ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آدم علیہ السلام کی جب مٹی گندی ہوئی تھی، تخلیق کا سلسلہ ہونا تھا، تو کتابت اس سے پہلے ہوئی. اب اللہ کے نبی کی تخلیق آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو ہاشم کے خاندان میں آ کر ہوئی ہے. اور انی خالق بشر من طین، فرمایا میں گیلی مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں. انی خالق بشر، یقیناً میں ایک بشر انسان پیدا کرنے والا ہوں. اس کا مادہ کیا ہوگا تخلیق کا؟ من طین، گیلی مٹی سے. تو انسان کی تخلیق اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے کی، اور اس انسان کی نسل آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا اور چلتی آ رہی ہے، اور اسی آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے آخری پیغمبر سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. کئی لوگ اپنی تقاریر میں تو بات کچھ اور کہتے ہیں اور کتب اور رسائل میں کچھ اور لکھتے ہیں. مثلا عام معاشرے کے اندر وائزین اپنے واعظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت خیر کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کے نور سے نکلا ہوا، جدا کیا ہوا کر کے بیان کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا تذکرہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ ظاہری طور پر انسان نظر آتے تھے، حقیقت میں انسان نہ تھے، ظاہری بشر تھے. اب وہ ترجمہ کرتے ہیں نا کہ جو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، تم کہہ دیجئے میں ظاہراً تمہارے جیسا، حقیقت کچھ اور ہے. یہ بات غلط ہے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہاں یہ بات بیان کی تھی. ایک وقت آیا کہ سعودی عرب کے اندر مولانا رضا خان صاحب کا ترجمہ اور نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی تفسیر جو اس کے حاشیے پر ہے، اس کے اوپر پابندی عائد ہو گئی کہ یہ جو ترجمہ ہے یا تفسیر ہے یہ سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے اندر ترجمے میں تحریف مانوی ہے اور تفسیر کے اندر گمراہ کن عقائد شامل کیے گئے. پابندی لگ گئی، بلکہ تقریباً 56 کے قریب ان کے بڑے بڑے علماء کے اوپر بھی پابندی لگ گئی کہ یہ سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکتا. انہوں نے پھر ملک کے اندر بڑی بڑی کانفرنسیں کی. انہی ایام میں 86 میں سرگودا کی طرف سیال شریف ایک بہت بڑی گدی ہے، وہاں سیال شریف میں بڑے بڑے وائزین خطباء اور ان کے علماء جمع ہو گئے. انہوں نے وہاں جمع ہو کر شاہ فہد کے نام ایک خط لکھا جس میں مختلف باتیں انہوں نے تحریر کی کہ ہماری طرف جو عقائد منسوب کر کے آپ لوگوں کو انہوں نے بتائے ہیں وہ باتیں غلط ہیں، اس لیے ہمارے ترجمے سے پابندی اٹھائی جائے. اب اس خط کے اندر جن باتوں کی وضاحت کی گئی ان میں ایک یہ بشریت نبی کا عقیدہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے لکھا ہمارے یہ دونوں بزرگ یعنی احمد رضا خان اور نعیم الدین مراد آبادی، یہ ہمارے دونوں بزرگ انبیاء رسل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بشریت کا انکار کیسے کر سکتے ہیں جبکہ قرآن حکیم واضح گواہی دیتا ہے اور صراحتاً بیان کرتا ہے کہ تمام انبیاء رسل علیہ الصلاۃ والتسلیم بشر ہے. قرآن حکیم گواہی دیتا ہے اور صراحتاً بیان کرتا ہے کہ تمام انبیاء رسل علیہ السلام بشر ہیں، اولاد آدم سے ہیں. پھر آگے لکھا ہمارے ان بزرگوں کے نزدیک جو شخص انبیاء رسل کی بشریت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج. یہ خط ان کا جنوری 1983 کا جو شمارہ ہے رضائے ازیائے حرم سرگودے سے شایع ہوتا ہے، پیر کرم شاہ صاحب کی ادارت میں شایع ہوتا رہا ہے، اب بھی شایع ہوتا ہے. اور فروری 1983 کا شمارہ ان کا گجراوالا سے رضائے مصطفیٰ جو رسالہ نکلتا ہے اس کے اندر بھی چھپا ہے. اور یہاں لاہور سے ضیاء القرآن پبلیکیشن والوں نے احمد رضا خان کے حالات پر جو کتاب لکھی ہے انوار رضا، اس کتاب کے اندر بھی یہ خط موجود ہے. اس خط میں یہ اقرار کیا ہے کہ تمام انبیاء رسل علیہ السلام بشر تھے، آدم علیہ السلام کی اولاد سے تھے. اگر کوئی شخص انبیاء کی بشریت کا انکار کرتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا، دائرہ اسلام سے نکل جاتا. تو بارکیف یہ عقائد کی کتابوں میں وضاحت موجود ہے، بلکہ لفظ نبی جو ہے اس لفظ نبی کی جو تعریف اور ڈیفینیشن عقیدہ کی کتابوں میں بیان کی گئی ہے اس میں لکھا ہے ان نبی ہوا انسان یبعث الی الخلق، نبی وہ انسان ہے جس کو اللہ نے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہوتا. تو لفظ نبی کی تعریف کے اندر لفظ انسان شامل کیا گیا کہ اللہ نے جتنے نبی اور رسول بنا کر بھیجے ہیں آدم علیہ السلام کی ذریت کی طرف سب انسان تھے اور آدم علیہ السلام کی اولاد تھے. اور یہاں اس بات کی بھی یاد رکھیے، مت بھولیے، کئی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں یہ اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں، یہ بات 100% جھوٹ ہے. کوئی ادنا سا مسلمان بھی اللہ کے پیغمبر کو اپنے جیسا نہیں مان سکتا. پیغمبر انسان تھے، ان کی صفات، ان کی خوبیاں، ان کے کمالات، اللہ نے جو ان کو معجزات اور آیات بینات عطا فرمائی تھی وہ عام انسانوں سے ہٹ کر تھی. ان کی صفات، ان کی خوبیاں عام انسانوں جیسی نہ تھی. انسان تھے، آدم علیہ السلام کی اولاد سے تھے، لیکن بہترین صفات اور خوبیوں کے مالک تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات اور خوبیاں ہیں وہ عام انسان تو کجا، خاص انسان جو انبیاء رسل ہیں، بعض آپ کی خوبیاں ایسی ہیں وہ ان کے اندر بھی نہیں پائی جاتی. میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، فضلت علی الانبیاء بست، مجھے دیگر نبیوں پر چھ چیزوں کے ذریعے فضیلت عطا کر دی گئی. یہ حدیث صحیح مسلم میں، ترمذی میں، دلائل نبوت ابو نعیم الاصفہانی میں، شرح السنہ میں اور شرح مشکل الاثار میں علامہ طحاوی نے اور خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر نقل کی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے نبیوں پر چھ چیزوں کے ذریعے فضیلت عطا کی گئی. نمبر ایک، اوتی تو جوامع القلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے. آپ کے الفاظ مختصر ہوتے تھے اور مراد انتہائی وسیع ہوتی تھی، جامع کلمات دیے گئے. دوسری بات، ونصرت بالروب، اللہ نے مجھے روب سے مدد کر دی، میرا دشمن مجھ سے ایک مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے وہاں سے ہی تھرانے لگ جاتا ہے اور ڈرنے لگ جاتا ہے. نصر تو بر روب, اور دوسری حدیث میں ہے نصر تو بر روب مسیرت شہرن, ایک ماہ کی مسافت سے اللہ نے مجھے روب سے مدد کر دی ہے. دشمن اتنا دور مجھ سے ہوتا ہے کہ میرے تک پہنچتے ہوئے اس کو مہینہ لگتا ہے, اتنے دور ہوتے ہوئے بھی جب وہ میرا نام سنتا ہے تو تھرا جاتا ہے, کانپ جاتا ہے. یہ صفت پہلے کسی نبی کو نہیں, کیونکہ پہلے تو نبی ہے وہ بھی گزرے ہیں, وہ یقتلون النبیین, یہودی نبیوں کو قتل کر دیتے تھے. اللہ کے پیغمبر کو یہ صفت ادا کی, دشمن آپ کو قتل تو کجا, ایک ماہ کی مسافت سے ہی ڈرنے لگ جاتا تھا. تیسری خوبی وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ, فرمایا میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا. پہلے نبیوں کے لیے غنیمتوں کا مال حلال نہ تھا, اُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ, یہ غنیمتوں کا مال میرے لیے حلال کیا گیا. اور چوتھی خوبی وَجُعِلَتْ لِيَ الْعَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا, یہ جو زمین ہے اللہ کی یہ ساری میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے. بتہورا, اور پاک کرنے والی, اس زمین سے مٹی سے طہارت حاصل کرتے ہیں. اس مٹی کے اوپر سوائے چند جگہوں کے نبی علیہ السلام نے جو خود مستثنا فرمائی ہیں, ان کے علاوہ جہاں بھی صاف ستھری جگہ جا کر سجدہ کرو اور نماز پڑھو. جو علت لیا الارض و مسجدن بتہورا, میرے لیے یہ زمین مسجد بنائی گئی ہے اور یہ طہارت کرنے والی ہے. پانچویں خوبی وَأُرْسِلَتْ إِلَىٰ كَافَّةِ الْخَلْقِ, مجھے پوری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. پہلے نبی اپنی قوموں کی طرف آتے تھے, قرآن کے اندر دیکھ لے ہر نبی کہتا یا قوم اعبدوا اللہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. وہ ایک قوم کی طرف, ایک علاقے کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے. وَأُرْسِلْتُ إِلَىٰ كَافَّةِ الْخَلْقِ, مجھے پوری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. اور ان نبیوں کے بعد نبی آتے رہے, رسول آتے رہے. چھٹی خوبی ذکر فرمائی وَخُتِمَ بِالنَّبِيِّينَ, میری آمد کے اوپر نبیوں کی آمد کا سلسلہ ختم کر دیا گیا, مجھے ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیج دیا گیا. فرمایا یہ وہ خوبیاں اور خصائل ہیں جو اللہ نے مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی عطا نہیں کی, بلکہ میں اللہ کے قرآن سے چند ایک اور چیزیں آپ کے سامنے ایسی ذکر کرتا ہوں جو اللہ تعالی نے آپ سے پہلے کسی پیغمبر کے لیے بھی یہ انداز نہیں اپنایا. قرآن مقدس میں یہ سورۃ الاعراف آٹھواں پارہ ہے, اللہ وحدہ لا شریک نے اس پارے کے اندر نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه, ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ, نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ, اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, بڑے دن کے عذاب سے مجھے تمہارے اوپر خوف اور ڈر لاحق ہوتا ہے. اگر تم نے میری بات نہ مانی تو قیامت والے دن عذاب کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. جب یہ دعوت پیش کی تو قوم نے کیا کہا, قال الملا من قومہی, ان کی قوم میں سے جو سردار تھے وہ کہنے لگے انا لنراک فی ضلال مبین, اے نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم یقیناً ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے. نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی تو قوم نے کیا کہا؟ سرداروں اور چودھریوں نے جواب دیا، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے. اب یہ پیغمبر کے اوپر قوم نے الزام لگا دیا. اول الرسل نوح علیہ السلام کے اوپر الزام عائد کر دیا قوم نے، آپ کھلی گمراہی میں ہیں. تو نوح علیہ السلام نے اس الزام کا جواب خود دیا. آگے اللہ کہتا ہے، قالا، نوح علیہ السلام نے کہا، یا قوم لیس بی ضلالت، اے میری قوم میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں ہے، نہ گمراہ نہیں ہوں، نہ ہی میں گمراہی لے کر آیا ہوں، ولیکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں. اسی طرح ہود علیہ السلام کا تذکرہ دیکھیں اس کے بعد اگلی آیات میں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اَفَلَا تَتَّقُونَ، تم ڈرتے کیوں نہیں، اپنے کفر اور شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه، ہود علیہ السلام کی قوم میں سے کافر سرداروں نے کہا، انا لنراك في سفاهة، اے ہود ہم تو تجھے بیوقوف دیکھتے، ہمیں تیرے اندر بیوقوفی اور سفاہت اور نادانی نظر آتی ہے. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْقَاذِبِينَ، قوم کہنے لگی، اے ہود ہم تو تجھے جھوٹے لوگوں میں سے خیال کرتے ہیں. اب قوم نے صفی اور بیوقوف بھی کہہ دیا اور جھوٹا بھی کہہ دیا. اب اس الزام کا جواب خود ہود علیہ السلام نے دیا، قَالَا يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ، فرمانے لگے، اے میری قوم میرے ساتھ کوئی حماقت اور بیوقوفی نہیں ہے، ولیکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں. ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچانے آیا ہوں. وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے ناصح مخلص ہوں، امین امانت والا ہوں. تو ان دو پیغمبروں کے حالات سے یہ بات نکلی کہ انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی، قوم نے الزام لگا دی. کسی قوم نے کہا کہ تم گمراہ ہو، اور کسی نے یہ کہا کہ تم صفی اور نادان اور جھوٹے ہو. تو یہ جو الزامات ان پیغمبروں پر لگے، ان الزامات کی صفائی اللہ تبارک و تعالی نے انہی انبیاء رسل کی زبان سے کروا دی، خود انہوں نے جواب دیا. لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز دیکھو، اللہ کے رسول نے بھی جب قوم کو دعوت دی، آپ کی قوم نے بھی الزام لگائے. کسی نے کہا یہ مجنو ہے، کسی نے کہا شاعر ہے، کسی نے کہا جادوگر ہے، کسی نے کہا جادو زدہ ہے، کسی نے کہا یہ اپنی طرف سے پیغام بنا کر اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، کسی نے کہا یہ رحمان کی طرف جو نسبت کرتا ہے. یمامہ میں ایک شخص رہتا ہے جس کا نام رحمان ہے، وہ اس کو یہ پٹیاں پڑھاتا. یہ الزام لگے. آپ پورے قرآن کو شرح بست کے ساتھ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں جب اپنے آخری پیغمبر کی باری آئی ہے تو ان الزامات کا جواب خود رسول اللہ کی زبان سے نہیں دلوایا. جس طرح سابقہ نبیوں نے کہا کہ اے میری قوم میرے ساتھ گمراہی نہیں ہے، ضلالت نہیں ہے، صفاحت بے وقوفی نہیں ہے، خود ان کی زبان سے جواب تھا۔ لیکن جب رسول اللہ کی باری آئی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی زبان سے جواب نہیں دلوایا بلکہ آسمان سے وحی نازل کر کے خود جواب دیا۔ دیکھیے اللہ کا قرآن کہتا، جب انہوں نے کہا کہ یہ مجنون ہے، فرمایا وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین، تمہارا پیغمبر یہ تمہارا صاحب مجنون نہیں ہے، اس نے تو اس وحی لانے والے کو افق مبین میں، آسمان کے کھلے کناروں میں دیکھا ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں بناتا، وحی لانے والے نے جو اس کو وحی دی ہے، اس نے اس وحی لانے والے کو آسمان کے کناروں میں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا جبریل کو میں نے دو دفعہ اصلی صورت میں دیکھا ہے کہ اس نے اپنے پیر پر پھیلائے ہوئے تھے اور پورے افق کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اور جب قوم نے یہ کہا کہ یہ شاعر اور دیوانہ ہے، اللہ نے وحی نازل کر کے فرمایا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، فرمایا جو چیزیں تم دیکھتے ہو میں ان کی قسم بھی اٹھا کر کہتا ہوں، اور جو چیزیں تم نہیں دیکھتے میں ان کی قسم بھی اٹھا کر کہتا ہوں، انہ لقول رسول کریم، یہ اس پیغمبر کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، یہ تو باعزت فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ کلی لما تؤمنون، بہت تھوڑا تم ایمان لاتے ہو، ولا بقول کاہن، نہ یہ کسی نجومی کا کلام ہے، کلیل ما تذکرون، بہت تھوڑی تم نصیحت حاصل کرتے ہو، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا قرآن ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا ما علمناہ الشعر فما ينبغي له، تم کہتے ہو یہ شاعر ہے، ما علمناہ الشعر، ہم نے تو اپنے محبوب پیغمبر کو شعر سکھائے ہی نہیں ہے، وما ينبغي له، اور یہ شاعری میرے پیغمبر کی منصب اور شان کے لائق بھی نہیں ہے، ان هو الا ذکر و قرآن مبین، میرا پیغمبر جو تمہیں سناتا ہے وہ تو صرف ذکر ہے، نصیحت ہے اور کھلم کھلا قرآن ہے۔ اور کہیں فرمایا ہے فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، میرے پیغمبر آپ ان کو نصیحت کیجئے، آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ نہ کاہن اور نجومی ہے اور نہ ہی مجنون دیوانے۔ تو قرآن سے پتا چلتا ہے اللہ تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض خوبیاں اور صفات ایسی عطا کی ہیں، بعض آپ کے امتیازات ایسے ہیں جو اللہ پاک نے پہلے کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ یہ انداز کلام قرآن مقدس کا کہ پہلے نبیوں نے خود اپنے اوپر عائد کردہ الزامات کی صفائی پیش کی، تو اللہ نے رسول اللہ سے یہ نہیں کہا، یا اللہ کے نبی نے خود نہیں کہا کہ میں شاعر نہیں ہوں، یا اللہ نے یہ نہیں کہا میرے نبی تم کہہ دو کہ میں شاعر نہیں ہوں، بلکہ وہی نازل کر کے خود فرمایا کہ تمہارا صاحب جو پیغمبر میں نے تمہارے پاس بھیجا ہے یہ مجنوں اور دیوانہ نہیں ہے، یہ شاعر نہیں ہے، یہ کلام جو تمہیں سناتا ہے وہ ذکر اور نصیحت ہے، وہ کھلم کھلا قرآن ہے، وہ اللہ کی وحی پر مبنی ہے، وہ باعزت فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے۔ اور شاعری بھی اس کو نہیں سکھائی کہ یہ شاعر ہو تو اپنی طرف سے بنا لے، شعری شعر و شاعری جو ہے یہ میرے اس پیغمبر کی شان کے مناسب ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک امتیاز آپ کو یہ بھی نصیب فرمایا کہ اپنے مقدس کلام میں اپنے پیغمبر کی زندگی کی قسم اٹھائی۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں میں نے پہلے ذکر کیا تھا، اتنی پاکیزہ صاف اور شفاف زندگی کہ کفار کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں حل وجتبون صادقنا مخاذبا، مجھے بتاؤ تم نے مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا، تو کافروں نے بھی یہی جواب میں کہا جربنا کا جربنا لکا مرارن ما وجدنا کا الا صدقا، ہم نے بارہا آپ کی زندگی کا تجربہ کیا ہے، ہم نے آپ کے اندر صداقت اور سچائی کے سوا کچھ نہیں پایا۔ اس صاف اور شفاف چادر کی طرح سفید جس کے اوپر کوئی داغ اور دھبا نہیں ہے. رسول اللہ کی سیرت اور آپ کی زندگی اس طرح نمایاں تھی. اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کی قسم کھائی سورہ ہجر میں, فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, میرے محبوب پیغمبر مجھے تیری زندگی کی قسم ہے یہ تیرے متعلق باتیں کرنے والے اپنے نشے کے اندر یہ خود ہی سرگرداب پھرتے ہیں, حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں. لعمرک تیری زندگی کی, تیری عمر کی قسم, عمر کا کوئی حصہ مختص نہیں فرمایا, بچپنا بھی اس میں آتا ہے, لڑکپن بھی اس میں آتا ہے, جوانی بھی آتی ہے, ادھیڑ عمر بھی آتی ہے, پورے 63 سالہ جتنی زندگی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی, زندگی کے ایک ایک لمحے کو اس جملے کے اندر پرو دیا ہے. لعمرو کا, میرے محبوب پیغمبر مجھے تیری عمر کی قسم ہے. اور دوسری جگہ دیکھو, اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اپنی ربوبیت کو منسوب کر کے بھی قسم اٹھائی, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ نے کہا مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے, رب العالمین, آسمان کا رب, زمین کا رب, آسمان و زمین میں بسنے والی مخلوقات کا رب, اور ان گنت و لا تعداد جنود اور لشکروں کا رب, جبریل امین, میکائیل, اسرافیل, ملک الموت, تمام فرشتوں کا رب, تمام جنوں کا رب, کائنات کے ذرہ ذرے کا رب, جو رب العالمین ہے وہ کائنات کا ایک ایک چیز کا رب ہے. اس نے یہ نہیں کہا مجھے رب العالمین ہونے کی قسم.
پانچ چار نو